علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا،
اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہے فیضان اعلی حضرت، جس میں الحمدللہ ہم امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محاسن، آپ کی اوصاف، آپ کی پیاری پیاری باتیں، آپ کے کردار کی جھلکیاں، آپ کے اخلاق کے پیارے پیارے انداز سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور عالم اس سے مہک رہا ہے۔ امام احمد رضا کی باتوں سے ہر عاشق رسول کا دل خوش ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ عاشقان رسول کی پہچان بن گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ جس نے لاکھوں کروڑوں کو اعلیٰ حضرت کی پہچان کروا دی، اور ان کے گھروں میں جو دعوت اسلامی والے ہیں خاص کر، اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کے گھروں میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پڑھنے کی بھی وہ کوششیں کرتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر اپنے ایمان کو اپنے روح کو تازگی بخشتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے کنز الایمان۔ کنز الایمان یہ وہ ترجمہ ہے جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور قرآن پاک کی ایسی زبردست ٹرانسلیشن کی اردو زبان میں کہ دیکھنے اور پڑھنے اور سننے والوں نے کہا کہ یہ واقعی وہ کام ہے جو گویا رب تبارک و تعالی نے آپ سے لے لیا، یہ وہ کام ہے کہ جو آپ نے کر کے امت پر قیامت تک ایسا احسان چھوڑ دیا کہ اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ قبلہ استاد العلماء مفتی حسان عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ قبلہ محسن مدنی بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم کنز الایمان اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلام اللہ قرآن پر کیسی گہری نظر تھی، اور آپ قرآن کے کیسے عالم تھے۔ بلا شبہ قرآن سب سے بڑی اور بلند کتاب ہے، اور ایک عالم سب سے زیادہ قرآن کے لیے کوشش کرتا ہے، اور قرآن ہی سے پھر احادیث، اور احادیث سے پھر فقہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور قرآن پاک پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو گہری نظر تھی، اور آپ نے جو ٹرانسلیشن میں ہو یا ویسے ہی کئی مقامات پر قرآن پاک سے جو مضامین بیان فرمائے اور تفسیر کے مدنی پھول عطا فرمائے، وہ کیسے لاجواب تھے۔ انشاءاللہ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کا سوال، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کردہ جامعہ، اس کا نام بتانا ہے۔ بڑا پیارا جامعہ، وہ جو اسلامک یونیورسٹی تھی جہاں پر علماء پروڈکشن ہوتا تھا، وہ جامعہ جو آج بھی قائم ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ تو اس جامعہ کا نام بتانا ہے، اور وہ نام بھی اعلیٰ حضرت نے ہی رکھا تھا غالباً، ماشاء اللہ۔ حضور کیا فرماتے ہیں، قرآن پاک کا ٹرانسلیٹ کرنا اور عام کسی زبان کی کتاب کا ٹرانسلیٹ کرنا، یا چاہے وہ عربی ہی ہو لیکن قرآن پاک کے علاوہ کوئی بک ہو، تو اس کی اور قرآن کی ٹرانسلیشن میں کیا فرق ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں مضمون کو منتقل کرنا، کتاب کو منتقل کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس نے یہ کیا ہو اسی کو معلوم ہے کہ اس میں کس قدر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنا اس کے اندر لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو منہج کہتے ہیں، اسلوب کہتے ہیں، کہ وہ کس انداز میں لکھی جاتی ہے، کس انداز میں اس کے جملے ہوتے ہیں، اور دوسری زبان کا جو انداز ہوتا ہے، جو منہج ہوتا ہے، وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو دونوں زبانوں کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور دونوں زبانوں میں مہارت ہونا یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اول تو بندے کو جو ترجمہ کرتا ہے اسے دونوں زبانوں کے اندر مہارت ہونا یہ ضروری ہے، چاہے وہ عام کتاب ہو، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہو۔ بہر صورت جو ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر کسی کتاب کو یا کسی رسالے کو یا کسی مضمون کو منتقل کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اسے دونوں زبانوں کے اندر مہارت ہونا یہ ضروری ہے، دونوں زبانیں اسے آتی ہوں، ورنہ وہ صحیح طریقے سے مضمون کو منتقل نہیں کر سکے گا۔ اور قرآن پاک کا جو معاملہ ہے وہ تو انتہائی حساس ہے، کہ اس میں صرف اور صرف زبان کی مہارت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور علوم چاہیے ہوتے ہیں، اور فنون کے اندر مہارت چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد احتیاط اس کے اندر چاہیے ہوتی ہے، ادب و احترام اس کے اندر چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہی قرآن پاک کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر فقط ترجمہ کرنا اتنا آسان یوں ہوتا کہ دونوں زبانوں میں بندہ کچھ نہ کچھ شدبود حاصل کر لیتا، کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں۔ تو اگر اتنا ہی یہ کام آسان ہوتا قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا، یعنی جو اس میں گفتگو ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ارشاد نہ ہوتا کہ آپ لوگوں کو اس کے سامنے بیان کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط زبان میں مہارت کافی نہیں، ورنہ جن کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اترا تھا وہ اہل زبان تھے، زبان کے اندر ماہر تھے، اچھی طریقے سے مفہوم کو سمجھتے تھے، بات کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بات کی ضرورت تھی کہ لتبین للناس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے اس بات کو بیان کریں۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں کہ فقط اس کا معنی جان لینا، چاہے وہ عربی ہی زبان میں جان لیا جائے، یہ فقط قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، اور ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کا صرف ترجمہ نہیں سمجھنا بلکہ قرآن کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھنا ہے کہ وہاں کہا کیا جا رہا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے اس کو اردو زبان میں یا کسی بھی زبان کی طرح منتقل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، رمضان کے لیے کہ سحری میں فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر ہو جائے۔ تو اب یہاں پر جو سفیدی کا ڈورا اور سیاہی کا ڈورا ہے، اس میں ابتدا میں من الفجر کے الفاظ نہیں تھے، یہ بعد میں نازل ہوئے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں شش و پنج کے اندر پڑ گئے کہ سفیدی کا ڈورا اور سیاہی کا ڈورا کیا مراد ہے۔ حضرت ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو باقاعدہ سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا انہوں نے ساتھ رکھ لیا اور دیکھتے رہے کہ کب یہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس کا معنی بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو صبح ہے وہ رات سے ظاہر ہو جائے، صبح کا ڈورا رات کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کچھ بھی ظلم انہوں نے نہ ملایا، تو یہی لوگ امن والے اور یہی ہدایت والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے پریشان ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ایونا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، ظلم سے مراد گناہ، کہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عاجزی تھی، یا آنے والے لوگوں کے لیے اس طرح آپ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور شفقت عرض کی تھی کہ کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اس سے خطا نہیں،
قاضی بشریت سے خطا ہو۔
اب اگر ایسا ہے تو پھر اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہ بشارت ہمیں کیسے ملے گی؟ تو قرآن کی آیت بالکل واضح ہے لیکن سمجھ نہیں پائے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لے کر آیا اور اس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک کفر کو نہیں ملایا، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کو امن ملے گا اور یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔
تفسیر قرآن بالقرآن فرمائے
جی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں زبانوں میں مہارت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اور چیزوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور چیزیں بھی درکار ہوتی ہے۔
اچھا آپ دونوں زبانوں کا کہہ رہے ہیں، چونکہ ٹرانسلیٹ کرنے والا تو ایک زبان کا ماہر ہوگا نا، یعنی اس کو عربی زبان کی مہارت ہے، جیسے لیٹ سپوز قرآن کا کوئی ترجمہ کر رہا ہے تو عربی کا وہ ماہر ہے، اردو تو ویسے مادری زبان ہے، وہ تو دن رات بولتا ہے، تو پھر دونوں کی مہارت کی اب بات کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں کا ماہر ہونا ضروری ہے؟
بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ ایک اردو زبان میں میرا ترجمہ ہوگا، ایک جو لغت کا ماہر ہے، جو زبان کا ماہر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا، تو اس کی خوبی جدا ہوگی، اور ایک عام شخص کو جس کو صرف اردو کا کچھ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ اہل زبان میں سے ہے، پیدا اس کی زبان ہی اردو ہے، لیکن اس کو اردو کے جو ایسے الفاظ ہیں کہ جو قرآن کے الفاظ کے مفہوم کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں یہ ضروری نہیں کہ معلوم ہو، وہ اس انداز کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے کہ جو قرآنی آیت کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سامنے بیان نہیں کر سکیں گے اردو کے اندر، یعنی اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے جائیں تو جو مفہوم قرآن کے اندر سمجھایا جا رہا تھا وہ اردو کے اندر سمجھا نہیں پائے گا، یہ اس کو وہی صحیح طریقے سے سمجھا پائے گا کہ جس کو اردو زبان کے اندر بھی مہارت حاصل ہوگی، ورنہ نقصان کا سامنا ہوگا۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چونکہ ہی کنزول ایمان کی بات چل رہی ہے تو اردو زبان میں تو آپ کی مہارت ہر ایک کے سامنے واضح ہے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثر ہو، تو ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جو آپ کا ہے وہ آپ کی اردو دانی کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کی ہمیں بتاتا ہے کہ حالت کس قدر اس کے اندر ماہر ہیں وہ کسی کے سامنے مخفی نہیں ہے، کس طرح کے آپ کے اشعار ہیں اور آپ کے اشعار کو سن کر بڑے بڑے شعرا جو ہیں وہ کس طرح دنگ رہ جایا کرتے تھے، اسی طرح آپ کے جو اردو جملے ہیں اردو کلام ہیں ان کو بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ شہبارے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اس کے اندر جو ہے وہ اردو ادب کی جو ہے وہ صنفیں موجود ہیں اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو۔ تو اردو ادب کے اندر تو آپ کی مہارت جو ہے وہ ہر کہ و مہ کے اوپر جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کس قدر آپ اس زبان کے ماہر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عربی زبان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامل مہارت عطا فرمائی۔
اچھا،
یعنی اس کو ہم بہت سارے باتوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کو عربی زبان کے اندر کس قدر مہارت تھی، کہ ایک تو قدرتی بات کہ امام اہل سنت کو جو کچھ عطا ہوا وہ بہت بڑا حصہ وہابی تھا، یعنی وہ تھا کہ جو بارگاہ رسالت سے آپ کو عطا کیا گیا،
یعنی جس کی زد ہے قسمی،
جی وہب سے،
وہب سے
ٹھیک ہے، کہ یہ عطا ہوا جب آپ نے کچھ میتھ سیکھی حساب کچھ سیکھا مزید آپ نے سیکھنا چاہا تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ اتنا کافی ہے باقی آپ کو سب کچھ بارگاہ رسالت سے دے
دیا۔ سبحان اللہ،
تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کہ آپ کی کرامات میں سے ہی یہ بات ہے کہ آپ کے حالات زندگی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ جب آپ 3.5 سال کے تھے تو اس وقت جو ہے وہ دروازے پر کوئی بزرگ آئے اور آپ نے جا کے دروازہ کھولا، کچھ دیر ان کے پاس کھڑے رہے، بعد میں آپ کی والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے پوچھا کہ کون تھا، کہا کہ ایک عربی بزرگ آئے تھے اور میں نے ان سے فصیح عربی کے اندر گفتگو کی۔
سبحان اللہ،
تو اس عمر میں گفتگو کرنا، ظاہر ہے کہ اس وقت نہ اعلی حضرت نے عربی پڑھی تھی نہ اعلی حضرت نے عربی سیکھی تھی، تو وہ گفتگو کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی،
یہ کرامت
کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اعلی حضرت امام اہل سنت بڑے ہوئے اور آپ کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی آپ کی عمر شریف، تو اس وقت آپ نے ہدایت النحو جو نحو کی مشہور و معروف کتاب ہے اور یہ درس نظامی کے دوسرے سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور عربی زبان کے اندر ہی ہے،
جی
تو اس کو اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے عربی زبان میں حاشیہ تحریر فرمایا، اس وقت تحریر فرمایا جب آپ کی عمر فقط 8 سال تھی، اس وقت آپ کی عمر،
اور یہ حاشیہ یعنی فٹ نوٹس جو سائٹ پہ لکھے جاتے ہیں،
فٹ نوٹس ہوتے ہیں یا بہت سارے اس کے اندر جو ہے وہ
فوائد
لکھے جاتے ہیں، یہ آپ کا عربی زبان میں اس عمر کے اندر مہارت۔ اس کے بعد اگر آپ عربی زبان میں اعلی حضرت امام اہل سنت کی مہارت کو دیکھنا چاہیں تو آپ کی کئی کتابیں تو اپنی جگہ پر ہیں عربی زبان کے اندر، جد الممتار ہے، اس کے علاوہ آپ نے کئی عربی کتابوں کے اوپر حواشی لکھے ہیں، آپ کے کئی رسالے پورے پورے فتاوی رضویہ شریف کے اندر عربی زبان کے اندر موجود ہیں، طویل طویل رسالے موجود ہیں،
مسئلوں کے جوابات عربی میں
عربی زبان کے اندر موجود ہیں، اشعار اعلی حضرت کے،
سبحان اللہ،
یعنی ایک تو آپ مشہور زمانہ آپ کی جو 4 زبانوں میں نعت ہے لم یأتی نذیر کا فی نذرین، یہ اس میں آپ نے جس انداز میں عربی جملے استعمال کیے ہیں یہ ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا کہ کس مقام پہ اس کو استعمال کرنا ہو۔ اس کے علاوہ فقط یہی نہیں، آپ نے تاج الفحول مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اور ان کے والد گرامی کے لیے کچھ جو اشعار آپ نے لکھے عربی زبان میں، آپ نے قصیدتان رائعتان کے نام سے قصیدہ لکھا اور اس میں تقریباً 300 یا 500 اشعار ان حضرات کی تاریخ پر آپ نے لکھے،
یہ بھی عربی میں،
عربی زبان میں، اور اس پر تو ایم فل تک ہو چکا ہے، اور یہاں نہیں عرب دنیا کے اندر ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اس پہ بہت سارے کام ہوئے ہوں، تو عربی زبان میں اس سے ہم مہارت سمجھ سکتے ہیں۔ عربی زبان کی ایک مشہور و معروف لغت ہے تاج العروض کے نام سے، علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لغت کے بہت بڑے جو ہے وہ علامہ گزرے ہیں، اصل گجرات کے تھے، پھر اس کے بعد مصر گئے، یمن گئے، اور انہوں نے عربی زبان کے اندر تاج العروض کے نام سے لغت لکھی ہے جو بہت بڑی ہے، تقریباً 27-28 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مہارت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس تاج العروج کے پر اعلی حضرت نے تعلیقات لکھی ہیں، حاشیہ لکھا ہے۔
اچھا،
کیا بات!
اور حاشیہ لکھنا ایک تو ہوتا ہے عام لوگوں کا طریقہ کار حاشیہ لکھنے کا، کہ وہ 4-5 کتابیں سامنے رکھتے ہیں اور اس سے حاشیہ لکھتے ہیں۔ امام اہل سنت کا طریقہ کار یہ نہیں تھا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیقات ہیں، آپ کے جو حاشیے ہیں، جو آپ کتابوں کے اوپر فٹ نوٹ لکھا کرتے تھے، پوائنٹس لکھا کرتے تھے، وہ قلم برداشتہ ہوا کرتے تھے، فوری طور پر ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کتاب کھولی اور اس میں سے نکال کے وہاں لکھا، یہ آپ کے حافظے کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا،
جو آمد ہوئی لکھا۔
ہاں، تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ہستی جو ہے وہ تاج العروج جیسی لغت کی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سامنے تاج العروج جیسی 20 لغت اور موجود
ہے۔
ان لغتوں کے پر مہارت ہوگی نا، جب ہی اس کے پر وہ حواشی لکھ رہے ہیں، ورنہ ایک عام بندہ تو اس طرح حاشیہ نہیں لکھ سکتا، وہ جو تاج العروج کو دیکھ کر ہی مبہوت ہو جائے گا کہ اب اس کے اوپر میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں۔
اتنی زبردست کتاب ہے،
تو اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی جامع کتاب ہے، تو اس پر اضافہ وہی کرے گا کہ جو
اس سے بھی زیادہ کچھ
جانتا ہوگا۔ اسی طرح اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جد الممتار پر ایک مقام پہ تعلیق لکھی، رد المختار کے اوپر علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لفظ لکھا تفن کا، تو اور اس کا معنی پڑھنا کیا، تو اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں نے 10 لغتیں اس کے لیے دیکھی، اور بڑی بڑی لغتوں کے آپ نے نام لیے کہ اس کے اندر اس کا یہ معنی موجود نہیں ہے۔
کس لفظ کا؟
تفن کا لفظ تھا،
تفن،
توفہ۔ تو اعلی حضرت نے اس کے لیے دیکھا اور فرمایا کہ اس کا معنی ان لغتوں کے اندر یہ موجود نہیں جو علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام اہل سنت کو عربی زبان کے اندر کس قدر مہارت حاصل تھی، اور صرف انہی کو نہیں، ان کے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ، ان کو اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بعد سب سے بڑھ کر عربی زبان کے اندر مہارت حاصل
کیا بات،
یہ اس قدر ماہر تھے عربی زبان کے اندر کہ اہل عرب ان کی عربی سن کر دنگ رہ جائے کرتے، عربی اس طرح بولا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی کتاب کفل الفقیہ الفہیم پر جو مقدمہ لکھا ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو عرب دنیا میں جب اس کی تحقیق ہوئی ہے اس کتاب کی، تو اہل عرب نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لغت کے ذریعے بیان کیے ہیں۔
سبحان اللہ!
تو امام اہل سنت کو لغت عربی کے اندر بھی بہت ہی زیادہ مہارت حاصل تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا بھی تھی، اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ اس میں جد و جہد بھی کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، پڑھتے بھی رہے، تو لغت عرب کے اندر بھی امام اہل سنت کو مہارت تھی۔
سبحان اللہ!
استاد صاحب نے جو بات کی نا، دو زبانوں میں مہارت ہونا، جسے آپ نے سوال کیا، ضروری ہے، یعنی اردو دان بھی اردو کے بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا،
آج ہم سب اردو بولتے ہیں لیکن کتنے الفاظ ہیں، بہت ساری چیزیں
ہمارے سامنے بولا جاتا ہے تو ہم سوچ رہے تھے یہ بولا کیا ہے، کوئی کسی اور زبان کا لفظ نہیں بولا۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وہ جو دونوں زبانوں میں مہارت کے حوالے سے صرف ایک مثال پیش کروں گا۔ ایک عربی زبان تو بہت وسیع ہے، استاد صاحب ماشاء اللہ استاد العلماء ہیں، تو ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا، اردو میں بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو اس کے کئی مفاہیم نکل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک عربی لفظ ہوتا ہے تو اس ایک عربی لفظ کے اردو میں کئی الفاظ آ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے آپ بہت سارے الفاظ سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہے دال، دال جو دوت اور لام لام سے بنتا ہے، تو دال کا معنی گمراہ بھی ہے، راہ سے ہٹ جانا بھی ہے، راہ سے بھٹک جانا بھی ہے، اور بہت سارے معنی ہیں۔ مگر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ دونوں زبانوں میں مہارت تھی، عربی میں مہارت تھی اور اردو میں مہارت تھی، تو جب ایک آیت مبارکہ میں یہ لفظ آیا سورہ والضحیٰ میں ووجدہ کا ضالن فہدا، تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اتنے خوبصورت انداز میں کیا کہ وہاں الفاظ کا چناؤ، اور چونکہ آپ کو اردو لغت پر بھی مہارت تھی کہ یہاں اس لفظ کے لیے مقام رسالت کے حوالے سے یہ جو معنی لغت میں کیے گئے یہ نہیں آ سکتے، تو آپ نے وہاں دال کا معنی نہ گمراہ کیا، نہ راہ سے بھٹکا ہوا کیا، نہ راستہ بھولا ہوا کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یہ کیا کہ آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تو اپنی طرف راہ دی، یعنی گم پایا۔ تو کتنا پیارا چناؤ ہے
یہاں پر! محسن بھائی یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے۔
صحیح بات!
اگر کسی کافر کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور
گمراہی ہوگا۔
اب یہاں پر شان رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ جملہ آیا ہے تو پھر اس کا معنی اس اعتبار سے ہوگا۔ جیسے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے بڑی تفصیل سے اس میں لکھا ہے، ایک بڑی پیاری مثال دی، ایک جملہ ہے اردو کا بیٹھ گئی. اگر لڑکی کے لیے کہیں بیٹھ گئی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کرسی پہ بیٹھ گئی. اگر عمارت کے لیے کہیں عمارت بیٹھ گئی تو مطلب عمارت گر گئی. اگر کہیں چینی بیٹھ گئی تو پانی میں بیٹھ گئی ہے نا, سڑک بیٹھ گئی تو مطلب روڈ ٹوٹ گیا. ایک ہی جملہ ہے لیکن اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہاں سے اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت کا محبت مصطفیٰ بھی یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے. اور پھر کس کے لیے یہ آپ نے کتنا پیارا ترجمہ نکالا, خود رفتگی اور گم ہونا
رفتگی,
پھر شان مصطفیٰ بھی باقی رہی, ترجمہ بھی ہو گیا. اس کی قرآن سے مثال بھی دی ہے نا, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے.
دوسرا یہ کہ جو قرآن کے ترجمے کے لیے چیز ضروری ہے وہ خود قرآن کے اوپر مہارت ضروری ہے. کہ قرآن کی دیگر آیتوں پر جسے آگے گفتگو ہے اس پر, کہ اور علوم میں مہارت سے مراد تفسیر میں مہارت ہے, تو حدیث میں مہارت ہے. اسی طرح جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ ایک مثال محسن بھائی نے دی ہے اس حوالے سے, اور بہت ساری مثالیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کئی آیتیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں مقام کا تقاضا یہ کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ بڑے بڑوں کے قدم جو ہے اس مقام پہ پسل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دال کا لفظ ہے, تو دال کا لفظ عربی زبان میں فقط یہ گمراہ ہونے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر دال جو ہے یہ عربی زبان کے اندر اس درخت کو بھی بولتے ہیں کہ جو صحرا کے اندر تنہا کھڑا ہو اور اس کو دیکھ کر لوگ راہ پہچانتے ہو.
سبحان اللہ,
کہ یہ درخت ہوگا تو اس کو دیکھ کر راستہ پتا چلے گا کہ ہم نے جانا کس طرف.
واہ واہ.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جب بال کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بال پایا, یعنی ایسا درخت کہ جو اکیلا ہے جس کو دیکھ کر لوگ راہ کو تلاش کرتے ہیں. آپ کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہیں, فہدہ ای فہدہ بکا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت.
کیا بات ہے, کیا بات.
اسی طرح بال کا ایک معنی جو ہے وہ کسی کا کسی کے اوپر غالب آ جانا ہوتا ہے. دودھ پانی میں مل جائے تو کہتے ہیں کہ ضل اللبن فی الماء, یا ضل اللبن الماء, کہ دودھ پانی کے اوپر غالب آ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب پایا, ٹھیک ہے, تو آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. اسی طرح ضال کا معنی جو ہے وہ کسی کا کسی کی محبت کے اندر خود رفتہ ہونا. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اور یقیناً جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور سب سے قوی اور سب سے مضبوط ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, تو یقیناً سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت آپ ہی کرتے ہیں. اعلی حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل دعا کے اندر یہ روایت نقل کی ہے بعض اور تصوف کی کتابوں سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب, میں نے آپ کے لیے ساری کائنات بنائی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے تیرے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیا ہے.
اللہ اللہ,
محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس میں خود رفتہ تھے, اس میں گم رہا کرتے تھے. اور بال کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, جیسا کہ سورہ یوسف میں دو مقام پر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھتیجے ہیں, انہوں نے دونوں مقام پر اس طرح استعمال کیا کہ آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی تھے وہ بعد میں توبہ کر چکے تھے, ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے, بعض علماء کا قول ان کے نبی ہونے کے بارے میں, لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے,
تائب
ہو گئے تھے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے, یہ اپنے والد کو نبی مانتے تھے, نبی جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے الفاظ تھے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین, کہ ہمارے جو والد ہیں وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی محبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مکمل ہوا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود تھے, اور وہاں سے آپ نے قمیص بھیجی تھی, تو قمیص لے کر جب آپ کے بڑے بھائی وہاں سے چلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں انی لاجد ریح یوسف, کہ میں یوسف علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی خوشبو سونگ رہا ہوں تو اس وقت آپ کے پوتوں نے یہ کہا تھا کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو وہی اپنی پرانی محبت کے اندر گم ہیں۔ تو وہ ضلال کا معنی یہاں پر کوئی گمراہی نہیں کر رہے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کی جو محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر تھی اسی کا تذکرہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ سارے کے سارے مومن تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، تو وہ نعوذ باللہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں؟ ان کا معنی تھا کہ آپ پرانی اسی محبت کے اندر گم ہیں، یوسف علیہ السلام سے آپ کو ہے۔ تو اسی معنی کو پیش نظر رکھ کر امام اہل سنت نے یہ شاندار ترجمہ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًا، ہم نے آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا، گم پایا، تو فہدا، اپنی طرف آپ کو راستہ دکھایا۔
اس سے یہ عقیدہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گمراہ تھے معاذ اللہ
پہلے
اور آپ کو پھر ہدایت ملی، پھر آپ نے سب کو ہدایت دی۔ اس طرح مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟
بالکل نہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ وہ قبل اعلان نبوت یا قبل از نبوت ہمیشہ جو ہے وہ کبائر سے، گمراہی سے محفوظ ہوتے ہیں، کفر سے محفوظ ہوتے ہیں، اور عند تحقیق صغائر سے بھی، صغیرہ گناہ سے بھی وہ محفوظ ہوتے ہیں، عمدن نہ خطاً وہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہوں؟ ہاں، تفصیلات جو ہوتی ہیں وہ بالتدریج دی جاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہر چیز کا علم ان کو جو ان کی شریعت کا ہوتا ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، دیگر احکام ان کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چاہے وہ قبل از اعلان نبوت ہو یا ان کو جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جن کو بعد میں نبوت دی گئی، ان کا معاملہ ہو، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو راہ سے ہٹا ہوا۔
بڑی پیاری باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ابھی بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ مفتی صاحب سے، محسن بھائی سے سنیں گے۔ جی،
محمد حسن رضا عطاری، فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ فضان اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے، اور مفتی صاحب سے عرض ہے کہ آپ کو بچپن میں نعت وغیرہ پڑھنے کا شوق تھا، تو آپ سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کلام سنا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا،
آمین۔ چلیں اگلی کال۔
ماشاء اللہ، فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور میں اشفاق بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت یا کلام، کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، مشتاق تب علزتیں سوجے جگر کی ہے، بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔
ماشاءاللہ، سوجے جگر کی ہے،
ہند سے ہوں گے۔
جی جی، سوجے جگر، ان بیچاروں کا زا ادا نہیں ہوتا، مجبوری ہے، کیا کرے، انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ اگلی کال۔
ماشاء اللہ، سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری وساری ہے، سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی آمد مرحبا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر کب تشریف لائیں گے؟
جی مفتی صاحب، مزار شریف کا حاضری ہوئی؟
نہیں، میری اجمیر شریف حاضری نہیں ہوئی، جب بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔
گئے تھے تب بھی ویزا
ہند وہاں نہیں، میں صرف ایک شہر گیا تھا، ممبئی گیا تھا، بس اس کے علاوہ نہیں گیا۔
ماشاء اللہ، مفتی صاحب سے سوالات بھی جاری رکھیں گے، کلام رضا بھی انشاءاللہ شامل رکھیں گے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کنز الایمان اور پھر قرآن پاک کے معنی کے حوالے سے، اور اس میں عقائد کی بھی بات آپ نے کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، وہ گمراہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہدایت میں رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سے علوم ہیں، جیسے ایک تو عقائد کی بات ہوگی کہ اس پر بھی ایک مترجم کی، ٹرانسلیٹر کی گہری نظر ہونی چاہیے، خاص کر جب قرآن کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اسی طرح اور کون سے علوم ہیں کہ جن پر گہری نظر ہوگی تو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کر سکے گا، اور اعلیٰ حضرت کی ان پر کیسی گہری نظر تھی؟
جی، ویسے تو بہت سارے علوم کی اس میں ضرورت پڑتی ہے، لیکن جیسا کہ ایک تو ہم نے لغت کے حوالے سے بات کی کہ ان دونوں زبانوں کے اندر اس کو مہارت ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کے مضامین کے اوپر اس کی نظر ہونا ضروری ہے، قرآن کے جو ناسخ و منسوخ ہیں وہ اس کو پہچانتا ہو، شان نزول اسے معلوم ہو۔ تو یعنی اس کو پتا ہو کہ یہ آیت کن کے حق میں نازل ہوئی ہے، کس بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی طرح یہ آیت جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سارا اس کو معلوم ہونا چاہیے، تو اس کو پیش نظر رکھ کر وہ ترجمہ صحیح طور پہ کر سکے گا۔ اس کے لیے اس کو جو بنیادی مہارت ضروری ہے وہ احادیث طیبہ کی معرفت بھی ضروری ہے، یعنی قرآن پاک کی جو تفاسیر کی گئی ہیں، تفسیریں کی گئی ہیں، وہ مختلف انداز میں کی گئی ہیں۔ بعض نے جو قرآن پاک کی تفسیر کی ہے وہ تفسیر بالماسور کہلاتی ہے، یعنی وہ تفسیر کے جو احادیث طیبہ کی روشنی میں کی گئی ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی میں کی گئی ہے، جو تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی گئی ہے، اس کو تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے۔ تو جو ترجمہ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھتا ہو، یعنی احادیث طیبہ کے اندر اس کی گہری نظر ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ قرآن کا ترجمہ کرنے لگے تو ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ ایسے استعمال کر جائے کہ جس سے جو ہے وہ کسی حدیث کی مخالفت ہوتی ہو۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر بظاہر ہمیں تعارض نظر آئے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فن کے اندر بھی بڑی مہارت عطا فرمائی تھی کہ آپ حدیث کے بھی اپنے زمانے کے امام تھے، اور بڑے بڑے جو اس زمانے کے محدثین تھے امام اہل سنت کی فن حدیث کے اندر انہوں نے مہارت کا اعتراف کیا تھا۔ یعنی عرب کے کئی علماء نے اعلی حضرت امام اہل سنت کے لیے امام المحدثین، شیخ المحدثین، المسند، المحدث، الحافظ اور اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے، اور آپ کے جو ساتھی تھے علامہ وسیع احمد صورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صدر الشریعہ مولانا امجدری اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملک العلماء جو تھے ان کے استاد ہیں مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ اپنے زمانے میں شیخ المحدثین کہلاتے تھے۔ 40 سال تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا ہے،
محدث صورتی آپ کا لقب یہ پڑ گیا،
اور آپ نے کئی کتابوں کے اوپر حواشی لکھے ہیں، حاشیے لکھے ہیں۔ تو محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک لقب دیا تھا، وہ تھا امیر المومنین فی الحدیث۔
اللہ،
اعلی حضرت امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث کا مطلب ہوتا ہے، ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ من فاق علی اہل زمانی، کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں میں علم حدیث میں سب سے بڑھ کر مہارت رکھتا ہو، اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔
کہنے والا خود اتنا بڑا محدث،
اصل بات یہ ہے، یعنی ویسے تو ہر ایک کو طرح طرح کے لقب دے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں شخصیاتی لقب کے ذریعے بنتی ہیں، اور دوسری جو پرانے ہمارے بزرگ ہوتے تھے ان کی شخصیات سے لقب بنا کرتے تھے،
شخصیات سے لقب اور شخصیات لقب سے شخصیات۔
اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ لقب دینے والا ہے وہ ہے کون، اصل یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خود اس فن کا ماہر ہے، اس فیلڈ کا بندہ ہے، وہ اگر یہ بات کہتا ہے نا تو یہ ہوتی ہے کہ واقعی وہ کچھ دیکھ بھال کے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو اس طرح کی بات کہنے کی جرات نہیں ہوتی، اور وہ کہے گا تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس فن کے اندر بھی حد درجہ مہارت حاصل تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر تفسیر بالماسور کہلاتی ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تفاسیر کے اوپر بھی حاشیے لکھے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر ان کے حوالے دیے ہیں کہ جن میں جو تفسیر بالماسور کہلاتی ہیں، یعنی اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تفسیر کی مشہور کتاب ہے در منصور کے نام سے، جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اعلی حضرت علیہ رحمان نے اس کے اوپر حاشیے لکھے ہیں۔
ٹھیک
ہے، یہ آپ کی مہارت ہے، اس حوالے سے آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو بڑی بڑی تفاسیر کے حوالے ملیں گے، اور اعلی حضرت کا ان کے اوپر کلام ملے گا۔ جیسے تفسیر طبری جو ہے یہ مشہور و معروف تفسیر ہے، اور ایک جامع مبسوط اور مستند تفسیر ہے، اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی فی البدیع اس کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کی مہارت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو تفسیر کے اندر کس قدر مہارت حاصل تھی۔ تو یعنی ایسی تفسیر کے اندر کہ جو احادیث طیبہ کے ذریعے کی گئی ہو، جو صحابہ کے اقوال کے ذریعے کی گئی ہو، جو تابعین کے اقوال کے ذریعے کی گئی ہو، اس میں بھی امام اہل سنت مہارت رکھتے تھے، اور کسی جو ہے وہ تفسیر مفسر کے لیے، کسی مترجم کے لیے اس میں بھی ایک طرح کی مہارت ہونا یہ ضروری ہوتا ہے.
علم حدیث پر بھی بات ہوئی, اور علم حدیث کے تحت ایک علم ہے علم اسماء الرجال, یعنی وہ حدیث کس درجے کی ہے, یہ بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے, اور خاص کر درس نظامی کے طلبہ یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں جب آخری درجوں میں پہنچتے ہیں کہ اس طرح سے سند بن رہی ہے اور کون سی سند کا کیا درجہ ہے, کوئی بڑی سنہری چین ہے تو کوئی اس کا اپنا اپنا درجے ہوتے ہیں. تو اس مختصراً اس پر بھی اگر تھوڑی سی آپ مدنی پھول دیں, اعلیٰ حضرت علم اسماء و رجال میں کیسی مہارت؟
اسماء و رجال کے اندر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کی مہارت کے حوالے سے جو سید محمد کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, محدث اعظم ہند یعنی ہاشمی میاں کے جو والد گرامی ہیں, یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد تھے اور یہ محدث اعظم کہلاتے تھے. وسیع احمد سورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے استاذ تھے, اور انہوں نے انہی سے کہا تھا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت امیر المومنین فی الحدیث ہیں. تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی نے پھر خود ان سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں, تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ساری زندگی اعلیٰ حضرت کی شاگردی اختیار کروں تو بھی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا,
اللہ
ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو سب سے نازک فن ہے وہ اسماء و رجال کا ہے, کیونکہ اس میں راویوں کے اوپر کلام ہوتا ہے, افراد کے اوپر کلام ہوتا ہے, اور ان کے نام بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں.
اچھا,
بالکل ملتے جلتے نام ہوں گے. ایک نام ایسا ہے کہ نام اس کا نام بھی وہی ہے, والد کا نام بھی وہی ہے, اور ایک وہ ہوگا کہ جو ضعیف ہوگا اور ایک وہ ہوگا جو ثقہ ہوگا, یعنی ایک کی حدیث درست قرار پائے گی دوسرے کی حدیث ضعیف قرار پائے گی, ایک کی حدیث صحیح قرار پائے گی دوسرے کی ضعیف قرار پائے گی. تو اب اس کے درمیان جو ہے وہ فرق کرنا اور اس کو یاد رکھنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فن کے انتہا درجے کے ماہر تھے, اور آپ کو راویوں کے طبقات بالکل ازبر تھے, یاد تھے اچھی طریقے سے, اور یہ کوئی فقط دعویٰ نہیں ہے. میں نے خود الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی کتاب ہے تقریب التہذیب پر آپ نے تعلیقات لکھی ہیں, تقریب التہذیب یہ مشہور کتاب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی, اس پر میں نے تحقیق کی ہے, وہ مطبوع بھی ہے. تو امام
نام سے
تقریب التہذیب پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے,
حاشیہ
امام احمد رضا اعلیٰ اسی نام سے اعلیٰ حضرت حاشیہ تو امام اہل سنہ علی تقریب التہذیب. بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ششدر رہ جاتا ہے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فن حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, اپنے زمانے میں یہ امیر المومنین فی الحدیث تھے. تو ان کے کلام کے اوپر کلام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں, یہ مشکل ترین مرحلہ. پھر اس کے بعد اس کے اوپر بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات کی, ارشاد فرمائی. جامعہ اشرفیہ کے جو شیخ الجامعہ تھے علامہ احمد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے, جو سابق جو جامعہ اشرفیہ کے صدر المدرسین تھے, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل چیز یہاں پر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تسامحات ہوئے, یعنی ان کی توجہ نہ گئی, جس بات کو انہوں نے پیش نظر رکھا تھا وہ پورا نہ کر سکے, اس کے اوپر متنبع ہونا یعنی پتہ چلنا کہ یہاں پر ان سے کچھ غلطی ہو رہی ہے, چھوٹ رہا ہے ان سے کچھ, یہ ایک بہت بڑی بات ہے.
واہ واہ,
اعلیٰ حضرت اس پر متنبع ہوئے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر تنبیہ کرنا,
اللہ,
یہ ایک الگ مرتبہ. پھر اس کے بعد جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایسی چیز حاصل کرتا ہے نا کہ اتنے بڑے امام کے اوپر اس نے گفتگو کرنی ہے, تو پھر وہ پھول کا کپا ہوا ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال یہ تھا کہ یہاں پر ادب کو اختیار کیا.
سبحان اللہ,
اس کے بعد ادب کے ساتھ گفتگو کرنا یہ امام اہل سنت کا کمال ہے. اور یہی نہیں, کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے علماء پر کلام کرتے ہیں تو فرماتے تطفل, تطفل کا مطلب بچپنا, کہ یہ بچکانہ سی ایک بات میں کر رہا ہوں, حالانکہ وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جو آخری بات ہوتی ہے, لیکن اس کو اعلیٰ حضرت بطور تطفل ذکر کرتے ہیں کہ میں یہ معروضہ پیش کر رہا ہوں, میں یہ تطفل کے طور پر کہہ رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال ہے. تو امام علیہ سنت نے یہ تقریب التہذیب مشہور جو ہے وہ اسماء الرجال کی کتاب ہے, اس پر آپ کے حواشی موجود ہیں, تعلیقات موجود ہیں. اسی طرح میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ امام ہے کہ یعنی رجال کے حوالے سے, اسماء و رجال کے حوالے سے, افراد کے حوالے, رجال کا مطلب افراد
جی,
اسماء کا مطلب نام,
نام,
ان کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ایسے ہیں کہ ساری امت ان کے سامنے ایک میدان میں جمع کر دی گئی ہے, اور یہ ہر فرد کو اس کے نام کے ساتھ جانتے,
اللہ اکبر,
ہیں اس قدر ان کو مہارت ہے. ان کی 57 جلدوں میں تو تاریخ اسلام کے نام سے کتاب ہے, 20 جلدوں میں ان کی سیر اعلام النبلاء کے نام سے کتاب ہے. اتنے بڑے یہ امام تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی کتاب میزان الاعتدال کے اوپر حواشی لکھے ہیں، تعلیقات لکھی ہیں، اور جگہ جگہ امام زہبی کے اوپر تنبیہات فرمائی ہیں کہ یہاں امام زہبی سے تسامو آ گیا، اس کے اندر یہ اضافہ، اس کے اندر یہ اضافہ، اس کے اندر یہ اضافہ موجود ہے۔ تو اس کو پڑھ کے بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس فن کے اندر بھی کس قدر
فتاوی رضویہ میں خود اگر دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو جب مسائل کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اعلیٰ حضرت، تو جو سند بیان کرتے ہیں اور باقاعدہ جیسے لگتا ہے کہ کوئی دریا بہ رہا ہے اور آپ پڑھتے چلے جائیں، اور پھر سملر نیم، یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک جیسے نام بھی کئی آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو اعلیٰ حضرت فرق کرتے کہ یہ فلاں بن فلاں جو ہے یہ وہ ہے اور اس کا پیدائش یہ تھی اور انتقال یہ ہے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا اس میں یہ والا ہے، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ اور مفتی صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کو مطالعے کا ٹائم کب ملتا تھا؟ اتنی ساری باتیں پڑھنا، پھر اس پہ لکھتا ہے نا آشیا، ایک بندہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر سے فتوے لکھنے کی طرف مبذول ہو گیا تو مطالعہ کب کیا اس نے؟
اچھا اب میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک تصحیح کر دوں، عام طور پہ ہمارے مشہور یہی ہے 13 سال 10 ماہ 4 دن، لیکن جو صحیح بات ہے جو خود اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب اس میں آپ نے خود جو لکھا ہے وہ 5 دن لکھا ہے،
5 دن
جی، 13 سال 10 ماہ 5 دن آپ نے لکھا ہے۔ الاجازات المتینہ جو آپ نے مکہ مدینہ کے علماء کو اجازت دی تھی حدیث کی، تو اس میں اس بات کو لکھا ہے، اور اسی مقام پر آپ نے یہ لکھا ہے کہ میری کتابیں جتنی بھی ہیں لائبریری کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو،
سبحان اللہ،
ہر کتاب کے اوپر اعلیٰ حضرت یہ لکھا کرتے تھے۔ اب یہ ہماری قسمت کہ وہ محفوظ نہ رہ سکیں، ایک بڑی تعداد اس میں سے ضائع ہو گئی، چلی گئی، لوگوں نے ضائع کر دیا اس کو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی رہا مطالعہ، تو امام اہل سنت کے مطالعے کا تو اب موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، موضوع ہمارا قرآن تھا، وہ کہیں سے کہیں چلا گیا،
اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ پھر
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مطالعہ تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی، تو طبیب نے علاج کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ 15 دن تک کچھ پڑھیں گے نہیں۔
اچھا،
تو چلا گیا طبیب دوائی دے کے، اور کہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ کو 15 دن کے لیے منع کیا کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، تو کہا کہ 15 دن مجھ سے 15 منٹ نہیں رہا۔
اللہ اکبر،
تو یہ تو مطالعے کی کیفیت ہے۔ جب آپ مکہ مدینے گئے تو طواف وغیرہ کے بعد فارغ ہو کر اعلیٰ حضرت کا کام یہ تھا کہ لائبریری کے اندر جایا کرتے تھے، وہاں جا کے مطالعہ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب جاتے، وہاں کے یہاں مہمان ہوتے، تو ایک مرتبہ جب آپ وہاں تشریف لے کر گئے تو ایک مشکل ترین کتاب ہے تنقیح الفتاوی الحامدیہ کے نام سے، اور یہ مشہور کتاب ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، 2 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، تو اب تو بہرحال چھپی ہوئی ہے لیکن اس زمانے میں نایاب کتاب تھی۔ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کتاب موجود تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاتے ہوئے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں، تو میں فوٹو کاپی کروا اپنا اس کو نقل کروا کے آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ تو محدث سورتی نے کہا کہ آپ واپس بھیج دیجیے گا کیونکہ یہ ایک ہی نسخہ ہے۔ تو اتفاق سے بارش ہو گئی، تو اعلیٰ حضرت وہاں ٹھہر گئے رات کو، صبح جب واپس جانے لگے تو وہ کتاب واپس کر دی، تو فرمایا کہ آپ ناراض ہو گئے، آپ بھلے رکھ لیں کتاب، آپ کو میں نے کہہ دیا کہ آپ واپس دے دیجیے گا، تو کوئی ناراضی نہیں ہوئی، میں نے اس کو مطالعہ کر لیا ہے، مطالعہ کر لیا ہے۔ تو کہا کہ مطالعہ کر لیا ہے تو کیا ہوا، ضرورت تو پڑے گی آپ کو حوالے دینے ہوں گے اس کے، تو فرمایا کہ انشاءاللہ 3 سال تک 4 سال تک تو اس کی ایک ایک عبارت جو ہے وہ محفوظ رہے گی،
حرف بہ حرف،
حرف بہ حرف یاد ہوگا، اور مضمون تو انشاءاللہ ساری زندگی نہیں،
ماشاءاللہ۔
تو یوں آپ کا مطالعے کا اس قدر معمول تھا، اور پھر اللہ کی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے عطا تھی،
صحیح بات،
بہت بڑی چیز جو ہے وہ عطائی چیز تھی، قصب تھا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوئی تھیں، اس لیے بھی اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس قدر مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کو ایک بار پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے بھولنا نہیں۔
سبحان اللہ، محسن بھائی، اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان، آج موضوع تو ہمارا یہی تھا بنیادی طور پر، ظاہر ہے کہ بڑے بڑوں کو سمجھتے ہیں،
صحیح،
تو اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پر علماء کی آرا اور اس پر ان کی گفتگو، بالخصوص امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ الحمدللہ بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، اور بہت بڑے عالم بھی ہیں الحمدللہ، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ویسے تو دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے، کچھ آپ کی تحریر میں بھی ایسا ملتا ہے کنز الایمان کے حوالے سے، اور دیگر علماء کا بھی ہو تو آپ بتائیں۔
میں انشاءاللہ امیر سنت کا کے حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں، اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
ایک مقالہ لکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کنز الایمان پر، کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ، اس میں جو ایک بات لکھی بڑی انوکھی وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کی طرف ایک لیٹر لکھا، ایک مکتوب لکھا کنز الایمان کی اہمیت پر 25 سفر المظفر سے پہلے چند سال قبل، جب دعوت اسلامی نے کنز الایمان کی اشاعت کی. تو امیر سنت کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس میں اعلیٰ حضرت کی محبت بھی ہے، اور پھر چونکہ امیر سنت سادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر اس عبارت میں امیر سنت نے سادگی کے علاوہ بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، جس میں لگتا ہے کہ امیر اہل سنت دامہ برکات المالیہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو علمی لگاؤ ہے اس طرف بھی جو ہے کچھ اشارے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یقیناً میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان اردو تمام ترجموں پر فائق ہے. یہ ترجمہ تحت اللفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف تفاسیر کا مجموعہ بھی ہے، جہاں کنز الایمان کے ہر لفظ سے رب الانام کے احترام و ادب کے سوتے پھٹتے ہیں، وہاں شائع خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام کے چشمے بھی ابل رہے ہیں.
سبحان
اللہ. معارف قرآنی اور الفت ربانی اور شہنشاہ زمانی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو نورانی بنانے کے لیے کنز الایمان شریف کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا. جنہوں نے ابھی تک مکمل مطالعہ نہیں کیا ان سب کی خدمات میں عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ثواب کی نیت سے مطالعہ مکمل فرما لیجئے. تو یہاں تو کنز الایمان کی اہمیت بھی بتا دی اور محبت کا بھی اظہار ہوا اور مطالعے کی ترغیب بھی دی. یہاں یہ امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے کہ کنز الایمان پڑھنے کا کہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ دعوت اسلامی والوں کو، اپنے مریدین کو، محبت کرنے والوں کو جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے روزانہ کا کہ کیا آج آپ نے کم از کم 3 آیات ماہ ترجمہ و تفسیر کنز الایمان سے پڑھ لی یا سن لی ہے. تو یہ بھی ایک اعلیٰ حضرت سے محبت اور کنز الایمان کی ترویج و اشاعت میں امیر اہل سنت کا ایک حصہ ہے.
بالکل ہر بیان میں کم و بیش
کنز الایمان اور ہر کتاب میں. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تحقیقی مقالہ میں نے پڑھا تو میں خود حیران رہ گیا. انہوں نے لکھا کہ چونکہ عربی زبان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبان اتاری ہے کہ جس میں بڑی وسعت ہے، ایک لفظ یعنی جملہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کا معنی بڑا وسیع ہوتا ہے. انہوں نے لکھا کہ جیسے ایک جملہ ہے حدیث پاک میں ہے، وہ نظر کے بارے میں جو فرمایا کہ پہلی جو ہے وہ معاف ہے اور دوسری کا تجھ پر گناہ ہے، تو وہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ صرف 2 جملے ہیں. تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ارشد القاضی صاحب، مگر جب اس کا مفہوم دیکھیں تو مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ چاہیے، بہت سارے جملے چاہیے، مگر جب عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اس اردو ترجمے کے لیے آپ مختصر الفاظ لیں، جامع الفاظ لیں، یہ بہت مشکل کام ہے. مگر جب آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کو دیکھتے ہیں تو جہاں اعلیٰ حضرت نے علمی ادبی کام کیا ہے، احترام نبی، احترام الوہیت کو پیش نظر رکھا ہے اور بڑا کمال کا ترجمہ کیا ہے، وہاں جو کمال کی بات لکھی کہ آیات مبارکہ کا جو ترجمہ اختصار و جامع اعلیٰ حضرت نے مختصر و جامع کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی.
صحیح ہے.
اب وہ مثال کیا دی؟ فرمایا کہ ایسا ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر 14 حروف ہیں تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں 14 حروف ہیں.
اچھا.
اگر ان میں 20 حروف ہیں تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بھی 20 حروف ہیں. اور 25 مثالیں انہوں نے لکھی، اور پھر فرمایا کہ بعض مثالیں وہ بھی ہیں کہ آیت کے حروف 40 ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے حروف 35 ہیں.
واہ.
اب چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں، جیسے اولائک ہم الخاسرون، اب اس کے 14 حروف ہیں، اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا اس کے بھی 14 حروف ہیں، وہی نقصان میں ہیں.
واہ واہ.
اب آپ ان کو گننا چاہیں تو گن لیجئے. دوسری آیت مبارکہ ہے وہ اولائک ہم المہتدون، اس کے 17 حروف ہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اس کے بھی 17 حروف ہیں، ترجمہ یہ کیا اور یہی لوگ راہ پر ہیں.
واہ واہ.
اچھا اسی طرح ایک آیت ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس کے 30 حروف ہیں، جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو اس کے بھی 30 حروف ہیں، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے. تو یہاں 30 حروف آیت کے بھی ہیں،
آیت سے مراد آپ کا آیت کا جز، آپ کی وہ یہ نہ سمجھے پوری آیت ہے، آیت کے ٹکڑے ہیں یا اجزاء ہیں یا کچھ حصہ ہے.
جی اسی طرح ایک آیت ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس میں 28 حروف ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی 28 حروف ہیں. اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے.
واہ واہ.
اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے ہمیں مثالیں ملیں گی کہ وہ اختصار بھی ہے، جامعیت بھی ہے، علمیت بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اور کمال کا ترجمہ کیا ہے کہ بندہ پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتا ہے.
کیا بات ہے ماشاءاللہ. کنز الایمان
میں کمال یہ ہے کہ اصل میں یہ بات کہنے والے جو ہے نا خود رئیس و تحریر،
سبحان اللہ،
یعنی ایک عام آدمی کی، ایک عام شخص کی، بلکہ اچھے بڑے علماء جو ہوں گے ان کی بھی توجہ اس طرف اس لیے نہیں جائے گی کہ ان کا یہ فن نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ رئیس القلم تھے، رئیس التحریر تھے، خود زبان کے ماہر،
بہت ماہر، بہت،
کہ کس طرح کے جملے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کس قدر
کلام کے اوپر،
کس قدر ان کو قلم کے اوپر مہارت ہے، تو پھر ان کا اس طرح کی بات کو بیان کرنا نا یہ ایک سند کا درجہ،
بلکہ استاد صاحب انہوں نے لکھا مقالے کے شروع میں کہ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آج سے پہلے کسی اور نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی طرف ابھی توجہ نہیں گئی، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں سے نکال نکال کر کے دیں کہ یہ بھی لکھا ہے اور ایسا بھی کام کیا ہے۔
کیا بات،
یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل کہ جسے عطا کرتا ہے پھر اس کی انتہا نہیں ہوتی، جب اللہ عطا فرمائے، جب رسول پاک کے در سے ملے تو پھر ایسا ملتا ہے، کیوں نہ ہو، جس کے دل میں عشق رسول ہر وقت جو ہے وہ موجے مارتا ہو، اور جو مدینے کی یاد میں روتا ہو، جو عالم کے دل میں مدینے کی محبت انڈیلتا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیوں نہ ایسے علوم عطا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لا ریب ایسے کام کیے، اور سب کی بنیاد جو ہے اگر کہیے تو عشق خداوندی، عشق مصطفی ہے، اور آپ نے جو اشعار لکھے وہ بھی نعت کے میدان میں اپنی مثال آپ ہیں، ہدایت بخشش میں یہ موجود ہے۔ آئیے صدیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چند اشعار کلام رضا سے بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی علی نبینا پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے چھڑ کر تیری پیداروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، 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 طور بے طور ہے بیماروں کے، طور بے طور ہے بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و امت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے ذرے چھڑ کر تیری سر بنتے ہیں سیاروں کے اور بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے 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 اور کیسے آقاؤں کا تیری پیزاروں کے کاج سر بنتے ہیں سیاروں کے
ماشاء اللہ بہت خوب کیا بات ہے پیزار کہتے ہیں نالین کو چپل کو کہہ لیجئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین شریف ہے وہاں سے جھڑنے والے ذرے سیاروں کا تاج بنتے ہیں یہ اردو دانی بھی ہے اور مہارت ہے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور الحمدللہ ماہ نامہ فیضان مدینہ سفر المظفر کا بھی آ چکا ہے منظر عام پر اور یہ ہمارے سامنے بھی موجود ہے آپ اسے حاصل فرمائیں اور خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پروگرام ذوق نعت کے آخری مرحلے تک یعنی آخری جو پروگرام ہوگا تب تک جو عاشقان رسول اس کی سبسکرپشن لیں گے ان کے لیے قرآندازی ہوگی اور تین خوش نصیبوں کو پیارے پیارے تحائف تبرکات وغیرہ ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے یہ تین ورژن ہیں اس کے ایک اردو اور ایک انگلش اور اردو میں دو ہیں بلیک اینڈ وائٹ اور رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ کے 800 روپے سالانہ چارجز ہیں اور 1100 روپے کلر کے ہیں اور 3000 روپے انگلش ماہنامے کے ہیں تو آپ جس میں سبسکرپشن لینا چاہیں جسے پڑھیں اپنی گھر کی زینت بنائیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں چلیں کچھ کالز پہلے لیتے ہیں پھر سوالات کی طرف چلتے
آپ کا پروگرام فیضان اعلی حضرت ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ آج تو مفتی حسان قادری دامات برکات العالیہ بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اعلی حضرت کے پیر و مرشید کا نام کیا تھا جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرا
یہ سید محمد آلِ رسول مہرروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلی حضرت امام سنت کے یہ پیر و مرشید تھے آلِ رسول مہرروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام تھا
ماشاءاللہ اگلی کال
آج تو سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں ہمارے مفتی عصام صاحب کی آمد ہوئی ہے یا سیدی مرحبا کیسے ہیں آپ حضور آپ کے بارگاہ میں سوال یہ عرض میرا کہ مجدد کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اعلی حضرت عظیم البرکت کو مجدد کا لقب انہوں نے عطا کیا اور کون سی سن میں آپ کو مجدد کا لقب عطا کیا گیا اس پر کچھ خلاصہ کلام فرما دے ہمارے اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دے
قدرت کا حسن دستکاری باغ
تصویر اپنے پیارے کی سواری واغوار.
ماشاءاللہ کیا بات ہے, ریگولر کالر ہیں اور خود بھی نعت سناتے ہیں.
اور تین سوال اس کے ساتھ کیے گی کال میں.
جی
مجدد, چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی ہستی کو بھیجے گا کہ جو اس دین کے لیے ان کے لیے تجدید کا کام کرے گا, یعنی رینیو اس کو کرے گا. مطلب یہ کہ جو کام, ایسی باتیں دین کے اندر آ گئیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتی, ان کو دور کرے گا, یا اس زمانے کے اندر جس چیز کی دین کو ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرے گا. جیسا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ 1ª صدی ہجری کے مجدد ہیں, تو اس زمانے میں تدوین حدیث کی, حدیث کو جمع کرنے کی ضرورت تھی, تو انہوں نے احادیث طیبہ کو ایک جگہ پہ جمع کروایا. اور آپ سے پہلے جو 2-3 خلیفہ گزرے, بادشاہ گزرے, وہ ایسے تھے, یعنی یزید کے بعد جو آئے خود یزید, تو انہوں نے ناانصافی سے دنیا کو بھرا ہوا تھا, یعنی جہاں جہاں ان کی خلافت تھی, ان کی بادشاہی تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم و ستم کو دور کیا اور دوبارہ عدل و انصاف قائم کیا. تو یہ آپ کے تجدیدی کارنامے تھے. اس کے بعد جس صدی کے اندر جس کی ضرورت پڑتی گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرد کو یا ایک جماعت کو بھیجتا رہا, یعنی ان کو اٹھاتا رہا, کہ ان کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کاموں کو سر انجام دیں گے جس کے لیے دین کی ضرورت ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مجدد تھے, اور عرب و عجم کے کثیر علماء نے آپ کو مجدد تسلیم کیا اور آپ کو مجدد کہا کرتے تھے کہ آپ اس صدی کے مجدد ہیں. اور آپ کا جو بنیادی کارنامہ ہے, یعنی آپ فقہی مسائل کے اندر تو ماہر تھے ہی تھے, آپ تفسیر کے اندر ماہر تھے, آپ حدیث کے اندر ماہر تھے, آپ مختلف علوم و فنون کے اندر ماہر تھے, لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جو بنیادی کارنامہ ہے, اور آپ کو ان تمام چیزوں میں جو چیز اصل آپ کے لیے بنی, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت بنی.
سبحان اللہ.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عزت و حرمت ہے, اس کے آپ ہند کے اندر نگہبان تھے. کہ آپ کے زمانے کا جو فتنہ تھا, سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے, ان کے عشق کو مٹایا جائے. کیونکہ اس وقت جو لوگ تھے, انگریز تھے, وہ اس بات کو دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو زیر کرنا ممکن نہیں, ان کے دلوں سے اصل یہ چیز نکالنا پڑے گی کہ ان کے دل سے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ختم ہو. اعلی حضرت امام علیہ سنت کے زمانے میں ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اس کام کے اندر ان لوگوں کا ساتھ دیا, اور ایسی باتیں اپنی کتابوں کے اندر لکھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سری توہین بنتی تھی. اور انہوں نے عظمت رسالت جو تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت تھی, اس کو گھٹانے کی ناکام کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو سب سے بڑا سپاہی ہندوستان میں مقرر فرمایا, اس وقت پاک و ہند جو برصغیر تھا, اس میں امام اہل سنت کو مقرر فرمایا, اور آپ نے اس انداز میں ان فتنوں کا مقابلہ کیا کہ آج اس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان باتوں کو اب ظاہر کیا جائے نہ کیا جائے, اس کا انکار کیا جاتا ہے. تو وہ جو کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے ناموس رسالت پر حملہ کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و تعظیم کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے, امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا, وہ یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس عشق کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ اس کو بڑھایا.
اس کو اگر یوں بھی کہہ لیں مفتی صاحب کہ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا, بکس, لٹریچر, جریدے, اخبارات وغیرہ اور تحریر.
جی
بالکل, ایک زمانے تک آگے بھی آپ دیکھیں تو 90s تک تو میڈیا یہی رہا, آج بھی ایک میڈیا کا حصہ ہے پرنٹ میڈیا, اس زمانے کا تو بہت بڑا میڈیا یہی تھا, اور انہوں نے اس جگہ پہ یہ کام کیا. اور ویسے تو ظاہری طور پر تو مسلمان سے کوئی یہ چیز کھینچ ہی نہیں سکتا, مسلمان ہے ہی وہ جو محبت مصطفیٰ جس کے دل میں ہے, لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ جیسے سلو پوائزن ہوتا ہے ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کی, اور امام اہل سنت اس پہ سینہ سپر.
اور یہی آپ کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ ہے. بہت سارے کارنامے آپ نے سر انجام دیے, لیکن جو بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ پہچانے جاتے ہیں, اور آپ کو جو سب کچھ ملا ہے, آپ خود فرماتے ہیں کہ سب کچھ بارگاہ رسالت سے ملا ہے, اور وہاں پہ آ کے آپ بس حرف آخر تھے اس حوالے سے، یعنی آپ کی آپ کا ہر چیز میں معیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تھی.
سبحان اللہ.
آپ اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، سادات کرام سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. یعنی آپ کا انداز یہ تھا کہ عید کا دن ہوتا اور ابتدا آپ سیدوں کا ہاتھ چوم کے کیا کرتے
سبحان
تھے.
اللہ.
اہل بیت اطہار کی جو محبت آپ کے کلام میں، آپ کے فتح و رضویہ میں ملتی ہے وہ لاجواب ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا؟ اس کی بنیاد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاشے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام علی مردوان کا جس طرح آپ نے دفاع کیا، اور جو اس زمانے میں صحابہ کرام علی مردوان پر تنقید کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے آگے بھی آپ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے، تو وہ کس بنیاد پر؟ اسی لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہیں. تو آپ کا جو معیار تھا، معیار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اسی کو آپ پیش نظر رکھتے تھے اور اسی پر آپ کا حرف جو ہے وہ تمام ہوا.
سبحان اللہ.
اسی طرح اگر یوں دیکھیں ختم نبوت پر آپ نے کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی بعض ایسے بد باتیں آ گئے تھے اور بری باتیں مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوششیں کی، اعلیٰ حضرت اس پر بھی کھڑے رہا. اسی سے میں لنک کرتا ہوں اگر کہ کنز الایمان میں بھی یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ موجود ہیں.
بالکل ہے. جیسے کنز الایمان کے اندر بات چل رہی تھی کہ افراد کو ہستی کو دیکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر قرآن پاک میں مشہور و معروف ایک مثال ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کا لفظ استعمال ہوا، وَمَكَرُوا یعنی کافروں نے مکر کیا، مکر کا مطلب فریب ہوتا ہے. اب یہی مکر کی جو نسبت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن مکر کا فقط ایک معنی نہیں ہوتا.
صحیح.
مکر کا عربی زبان کے اندر ایک معنی ہوتا ہے خفیہ طور پہ کسی چیز کی تدبیر کرنا، یعنی سامنے والے کو اس تدبیر کا پتہ نہ چلے، اس معاملے کا پتہ نہ چلے، ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں بعض جو اردو ترجمے ہوئے یا آپ سے قریبی زمانے کے اندر ہوئے، اس میں واضح طور پر یہ ترجمہ کر دیا گیا کہ کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی نعوذ باللہ مکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مکر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے فریب کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شان الوہیت کو پیش نظر رکھا اور اس کا ترجمہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ مکرو، کافروں نے تو مکر کیا، فریب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوئی تو مکر کا معنی یہ خفیہ تدبیر کیا.
صحیح.
تو یہ مقام الوہیت کا تقاضا ہے. بعض نے مثال کے طور پر ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں.
واہ واہ.
کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اگرچہ کہ وہ
اپنے زوم
کے اعتبار سے وہ دے رہے ہیں، اور انہوں ترجمہ کرنے والوں نے اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا. نسوا اللہ فنسیہم، کہ نسوا اللہ، نسیان کا ایک معنی بھلانا ہوتا ہے اور ایک معنی ترک کرنا ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر نسیان ترک کرنے کو نہیں، چھوڑنے کو بھی بولتے ہیں.
صحیح.
تو دوسروں نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا.
اللہ.
اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا.
اللہ.
تو
اللہ.
اب یہ ترجمہ
اللہ یستہزئ بہم.
ہاں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق جو ترجمہ بنتا تھا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو پیش نظر رکھے گی. اب اس کے بعد کنز الایمان کا ہمارے لیے جو ایک احسان ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان کو ایسے مقام کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی مل گئی. اب مثال کے طور پر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو کنز الارفان کے نام سے ترجمہ کیا، اس لیے کہ جو کنز الایمان ہے اس میں بعض الفاظ مشکل ہیں اس زمانے کے اردو کے اعتبار سے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی کی رہنمائی کے اندر یہ ترجمہ کیا گیا، بہترین ترجمہ ہوا.
بالکل.
اور جو ایسے مقامات تھے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی وجہ سے بالکل محفوظ رہے.
واہ
واہ.
بالکل محفوظ انداز میں ترجمہ کر دیا گیا. اب اس کے اوپر کوئی اشکال، کسی طرح کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، ورنہ اس سے ہٹ کے بہت سے ترجمہ کرنے والے ہیں، جب وہ ترجمہ کرنے جاتے ہیں تو کہیں سے ہی نکل جاتے ہیں.
اللہ.
کیا بات ہے محسن بھائی، کیا کہتے ہیں کنز الایمان لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس دور میں ترجمے تو ہو ہی رہے تھے، تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا امجد علی اعظمی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کئی مرتبہ اعلیٰ حضرت سے عرض کیا ترجمے کی اہمیت پر کہ آپ جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیجئے تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہو جائے گا قرآن پاک سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور ایک رہتی دنیا تک تحفہ ہو جائے گا۔ تو سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کثرت کار، اپنے کاموں کی کثرت کی وجہ سے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت ہے نہیں کہ میں اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نکالوں اور پھر جو ہے وہ ترجمہ لکھنے بیٹھوں۔ تو جب آپ نے بار بار عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس آ جایا کریں اور میں آپ کو روزانہ کچھ ترجمہ املا کروا دیا کروں گا، آپ اسے لکھ لیا کر لیجئے گا۔ اب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے تلاوت کی جاتی یا قرآن پاک ہوتا تو اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ املا کرواتے، صدر الشریعہ لکھ لیتے۔ لکھنے کے بعد وہ گھر جا کر اس ترجمے پر غور و فکر کیا کرتے تھے، کتابوں کو دیکھا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بغیر کسی کتاب کے دیکھے زبانی املا کروایا کرتے تھے وہ بہت ساری تفسیروں کا نچوڑ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک ایسا ترجمہ ہونا چاہیے جس استاد صاحب نے فرمایا کہ وہ شان الوہیت، شان رسالت، صحابہ کرام کی جو محبت ہے، عظمت ہے، اور قرآن پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس کا ایک ادب باقی رہے اور رہتی دنیا تک اس کی ایک مثال بن جائے، تو وہ ضرورت صدر الشریعہ نے محسوس کی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ جو کمٹمنٹ ہوا اور یہ کام ہوا اور ایک شاندار ترجمہ کنز الایمان یہ چھپ کر آیا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جو منسوب ہوا کہ آج ہم پورا سلسلہ کر رہے ہیں کنز الایمان پر، ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھیں، تو یہ صدر الشریعہ کا احسان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت پیاری
کنز الایمان کا کیا مطلب بتائیں گے آسان لوگوں کو؟
کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور ایمان جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ پر اور ہم جو ایمان لاتے ہیں، تو کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ۔ تو اس کے معنی سے پتہ چلتا ہے
املا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے نا، بندہ جو ہے وہ قرآن سن رہا ہے، ترجمہ لکھوا رہا ہے،
صحیح بات،
ایک تو ہے لکھ رہا ہے خود، وہ تھوڑا سا شاید اس کے مقابلے میں آسان،
اور پھر وہ آدمی کی جو بہت زیادہ مصروف ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطالعہ، فتاوی جات، سوالات، پھر مکتوبات اور دیگر تحریریں، اور اب ایک کام کرنے کے لیے تحریر کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ استاد صاحب بھی ماشاء اللہ مصنف ہیں، فتویٰ نویسی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو فتنوں کا ایک زور تھا، اس فتنوں کے دور میں اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کمال کا ترجمہ املا کروایا، جو آپ نے فرمایا املا مشکل ہے کیونکہ اس وقت سوچنے کا موقع کم ہوتا ہے، کیونکہ سامنے والے کا بھی ٹائم ہے نا کہ وہ لکھ رہا ہے بیٹھ کر، اور جب بندہ خود لکھ رہا ہو تو اس میں سوچنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے۔ اب نہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، نہ حوالے دیکھ رہے ہیں، اور جو وہی استاد صاحب والی بات کہ وہبی اللہ کی عطا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوتا تھا، آپ وہ بیان فرماتے تھے، اور پھر ایک پورا کنز الایمان ہمارے سامنے ہے۔
عمر کے آخری حصے میں تحریر کروایا،
1338
سال آپ کی ایج تھی، اور اس دوران
کنز الایمان میں ایک یہ کہ کنز الایمان کا جو آپ تاریخ نکالیں گے تو وہ بھی 1330 بنے گا۔
سبحان اللہ، نام بھی تاریخ کے اعتبار،
یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ وہ رسالے اور نام ایسے رکھتے ہیں
علم العادات کے اعتبار،
تو علم العادات کے عادات کے اعتبار سے حضرت کے رسالے بھی ہوتے ہیں کنز الایمان۔ اچھا، دوسرا ہی کہ ترجمہ جو کروائے نا، تو صدر الشریعہ سے یہ فرمایا کہ آپ پھر ایسا کیا کریں کہ یا تو قیلولے کے ٹائم آ جایا کریں یا پھر سونے کے ٹائم رات کو آ جایا کریں، تو اس وقت میں لکھا دیا کروں گا، اس وقت اس کے علاوہ تو میرے پاس وقت نہیں۔ پھر دوسرا اس میں عملی ادب و احترام یہ کہ اعلیٰ نے فرمایا کہ چلو لکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد اس کو چھاپیں گے کیسے؟ یعنی چونکہ اس زمانے میں پتھروں کے اوپر چھپائی ہوتی تھی، تو اب اس کو جو پلیٹیں بنانے والے، پتھر کے اوپر رکھنے والے، اس کو لکھنے والے، یہ سارے کے سارے باوضو ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے کام کی مشین تھے، اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے نظام کو سنبھالنا، پریس کے نظام کو سنبھالنا، فتاوی لکھنا، یہ بڑے کام کیا کرتے تھے، اعلیٰ خود ان کو کام کی مشین فرمایا کرتے تھے۔
سبحان اللہ،
تو صدر الشریعہ نے جب اس بات کی ذمہ داری لی کہ یہ سارا کا سارا ذمہ میرا ہے، تو اعلیٰ کو ان کے اوپر اطمینان تھا، تو پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کروانا شروع کیا۔ یعنی عملی طور پر بھی ادب اور احترام کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پورے مدنی پھول دیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک کو چھاپنا ہے،
ترجمہ قرآن بھی بغیر وضو
نہیں چھو سکتے،
یہ بھی آپ نے احتیاط بعد میں جب چھپے گا تو اس کی کروائی۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں احتیاط کی،
اسی طرح باوضو رہنے کے حوالے سے ہی تھیں کہ جو باوضو ہوں، وہ جو چھاپنے کا کام کر رہے ہوں، جو پریس کے اندر لوگ موجود ہیں، سب باوضو رہیں، ان چیزوں کا ادب و احترام
کریں۔
ہمارے یہاں جو دعوت اسلامی کے تحت کنز الایمان چھاپا گیا، قرآن پاک جو چھاپے جاتے ہیں، ان میں ان تمام چیزوں کا جو مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انشاءاللہ.
الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کنز الایمان ہمیں ملا, اور کنز الایمان جیسے ایک ترجمہ ہے ہمارے پاس. آج جو ہے ایسا فاسٹ دور ہے, بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم خود سے قرآن سمجھ سکتے ہیں, خود ہم قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. بعض چینلز بھی, بعض فورمز ان کو مل جاتے ہیں, اب تو یوٹیوب پر ہر کوئی چینل بنا کے بیٹھ سکتا ہے, تو اس پہ آ کے وہ قرآن خود بیان کر رہے ہوتے ہیں, ترجمہ بھی علم ہے نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ قرآن ہے بھائی, اللہ کا کلام ہے, ہر بندہ ڈائریکٹ سمجھے, تو اس میں ترجمہ اور پھر قرآن کے مفاہیم کو خود سے بیان کرنے کے حوالے سے کچھ اصلاحی بات آپ فرمائیں.
یہ اس پر ہم نے محسن بھائی کے ساتھ تفصیلی سلسلہ کیا تھا رمضان کے اندر. میں نے شروع میں آیت عرض کی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرمائیں. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کو نازل بھی فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوئی کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں. اگر فقط نزول کافی ہوتا, قرآن پاک کافی ہوتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیوں بیان فرمایا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان فرمائیے, ورنہ قرآن نازل ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پہنچا دیا, کافی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی نازل کیا گیا, ثم ان علینا بیانا, اس کے بعد جو اس کو بیان کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک پتر نے اپنے ذمے پر لیا, لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. تو میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی, اگر اس کے پیچھے جائیں تو بہت ساری ایسی مثالیں آ جائیں گی کہ جب تک آپ دیگر احادیث طیبہ پر نظر نہیں ہوگی اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے آثار پر نظر نہیں ہوگی تو قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. کون سی آیت ناسخ ہے, کون سی آیت منسوخ ہے, کہ پہلے کون سی تھی, بعد میں آیت نازل کر کے اس کو منسوخ کر دیا گیا, یہ ہر ایک کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. ایک جو ہے وہ وائز واز کہہ رہا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے ناسخ و منسوخ کی پہچان ہے, یا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ناسخ و منسوخ کی پہچان ہے, تو اس نے کہا نہیں, تو اس کو جھٹک دیا کہ تم پھر کیسے واز کہہ رہے ہو,
اللہ اکبر,
کہ تمہیں جب اس کی پہچان نہیں ہے. تو بہرحال آج کا دور تو فتنوں کا دور ہے, لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ سبسکرائب ہو جائیں, جتنے زیادہ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ لیں, یہ ہماری کامیابی ہے. تو یہ کامیابی نہیں ہے. لوگوں کو جمع کر لینا یہ مداری بھی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر لینا یہ کوئی کام نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا جو صحیح مفہوم جو اسلاف نے بیان کیا ہے, جو اسلاف نے سمجھا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. جو ان لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا, جو احادیث طیبہ کو انہوں نے سمجھا ہے, وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہے وہ کس کو فالو کرنے والے ہیں.
ماشاءاللہ, کافی باتیں آج کنز الایمان کے حوالے سے اور دیگر اعلی حضرت کے حوالے سے ہم نے سنی. اعلی حضرت کی کتابیں ماشاءاللہ مفتی صاحب خاص طور پہ آپ پڑھتے ہیں, آپ کا جو پسندیدہ اعلی حضرت کا کتاب چاہ یا رسالہ یا بک وہ کون سی ہے؟ اعلی حضرت کی تو 1000 سے زائد تصانیف بتائی جاتی ہیں.
دیکھیے, ویسے تو جو پڑھے اس میں چونکہ ہدایت ملتی ہے, نئے نئے مدنی پھول ملتے ہیں, باتیں ملتی ہیں, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو مجھے بالخصوص دو رسالے اس حوالے سے بہت پسند ہیں اعلی حضرت کے, اور میں نے کئی مرتبہ ان کو پڑھا ہے. ایک تو فتاوی رضویہ میں 30ویں جلد کے اندر, اور ویسے بھی الگ سے بھی چھپا ہوا ہے, تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. اعلی حضرت نے یہ رسالہ لکھا جس میں آپ نے 10 آیات اور 100 احادیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اس میں حضرت نے بڑی پیاری بات کی, ارشاد فرمائی کہ میں نے 90 اجزاء کے اندر, 90 جز کے اندر میں نے شیخین کریمین کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ 90 حصے بنے اس کے جس کتاب کو میں نے لکھا, تو اس میں میں نے شیخین کریمین کا تمام صحابہ سے افضل ہونا بیان کیا ہے, اس کے لیے 90 حصے بن گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باب ہے وہ تو ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے.
اللہ اللہ,
اس پہ 90 اجزاء کیا کہ کتنی ہی مجلد بن جائے وہ اس کے اندر پوری نہیں ہو سکتی. بس یہ کچھ حصہ میں اس کے اندر بیان کر رہا ہوں.
سبحان اللہ.
تو اس رسالے کے اندر جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہیں. یہ آپ کا ایک خاصہ ہے جس انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا. دوسرا آپ کا رسالہ ہے منیر العین کے نام سے, جس میں آپ نے انگوٹھے چومنے کا ثبوت دیا ہے, اور یہ رسالہ آپ نے 29 سال کی عمر میں لکھا تھا. 29 آپ کی عمر تھی اس وقت آپ نے لکھا تھا آپ نے انگوٹھے چومنے کے حوالے سے, کہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے. بہت ساری باتیں لکھی ہیں, لیکن وہ فن حدیث کا ایک شاہکار ہے, اور ایسا شاہکار ہے کہ جب اس کے عربی ترجمے ہوئے, دو ترجمے کیے گئے, ان میں سے ایک ترجمہ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, تو اس ترجمے کو پڑھ کے عرب کے بڑے بڑے علماء کہنے لگے اور بعض پرانے محدثین کا نام لیا کہ ان کے کتاب کے برابر اس کتاب کو رکھا جا سکتا.
اللہ اللہ.
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو فقط ایک کتاب دیکھی نا, اعلی حضرت کی دیگر تحقیقات دیکھتے تو پتہ نہیں وہ کیا سے کیا حوالے سے. اور بعض باتیں اس کے اندر اعلی حضرت نے 29 سال کی عمر کے اندر لکھی ہیں. ٹھیک ہے, میں بعض عرب کے ایسے محدثین کو جانتا ہوں کہ جن کا بہت بڑا نام ہے اور ان کی عمر 80 سال ہو چکی ہیں.
اللہ.
اس عمر کو پہنچ کر وہ جس تحقیق کو اب سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بات یوں ہے, اعلی حضرت نے 29 سال کی عمر کے اندر وہ بات بیان,
سبحان اللہ, کیا بات,
کہ اس عمر میں جو بات اس وقت اعلی حضرت نے بیان فرمائی تھی, آج بڑے بڑے محققین کی جن کی زندگی صرف اور صرف حدیث کی خدمت کے اندر گزر رہی ہے, وہ اس بات پر اب پہنچے ہیں جو میرے امام نے 100 سال
بیان. کیا بات
ماشاء اللہ. کچھ ایک دو کالز بھی دے دیں ہمارے سلسلے سے متعلق, پھر اختتام کر.
ماشاءاللہ, سلسلہ فیضان اعلی حضرت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت پیارا, امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا ترجمہ قرآن کنز الایمان. ماشاءاللہ مفتی احسان صاحب بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں.
بہت شکریہ. اگلی کال.
اختر علی بات کر رہا ہوں, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کتنی زبانیں جانتے تھے اور کتنی زبانوں میں جو ہے انہوں نے بکس لکھی ہیں.
جی حضرت, آخری سوال.
جی, عربی زبان میں لکھی ہیں آپ نے, فارسی میں لکھی ہیں آپ نے, اسی طرح اردو میں بکثرت لکھی ہیں آپ نے, یہ تین زبانوں میں تو آپ کی کتابیں جو ہیں وہ مشہور ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض فتاوی انگلش کے اندر فتاوی رضویہ میں موجود ہیں, لیکن اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امر بھی رقمی ہی, یعنی اس کے لکھنے کا اعلی حضرت نے حکم ارشاد فرمایا ہے, کسی سے لکھوایا ہے. تو ویسے تو آپ کو سنسکرت کے اندر, ہندی کے اندر بھی مہارت حاصل تھی, لیکن اس میں آپ کے کوئی کتاب ہو یا آپ کے کوئی فتاوی ہو یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے. عمومی طور پر آپ کی جو کتابیں ہیں وہ اردو میں ہیں, عربی میں ہیں, یا پھر فارسی کے اندر.
اور یہ تینوں زبانیں ہی کہیے کہ گلوبلی چلتی تھی.
جی,
اب انگلش کا دور ہے, ورنہ اس وقت فارسی بہت زیادہ عروج پر تھی اور پھر اردو. ٹھیک ہے محسن بھائی, اختتام پہ کیا کہیں گے کنز الایمان کے حوالے سے؟
کنز الایمان شریف پر ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ کنز الایمان شریف ہر گھر کی ضرورت ہے, امیر سنت نے بھی ترغیب دلائی ہے, ہم اپنے گھر میں کنز الایمان شریف رکھیں اور روزانہ اس کا مطالعہ کریں. اگر 3 آیات ماہ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا ہمارا معمول ہوگا, جیسا کہ سوال بھی ہوا کہ خالی ترجمہ پڑھیں, ترجمہ نہیں بلکہ ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور اپنے بچوں کو جہاں قرآن سکھاتے ہیں وہاں پر ان کا شروع سے ہی اگر ان کو اردو پڑھنا آ گئی ہے تو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا بھی ذہن بنائیں, تاکہ ان کی بچپن سے ہی قرآن پاک کی طرف ان کا ایک لگاؤ ہو, اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ایک اچھا شغف ہو, اور وہ جو جب اللہ کرے کہ درس نظامی کی طرف آئیں, کسی علم دین کی طرف آئیں, تو وہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ نہ کچھ شغف رکھنے والے اور مہارت رکھنے والے ہوں. کنز الایمان سے اپنا رشتہ مضبوط
رکھیں, اور دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے, مدنی حلقہ, اس میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے, اس کو بھی رائج کریں اپنے اپنے علاقوں ذیلی حلقوں میں, اور دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہیں. امام اہل سنت سے محبت انشاءاللہ اور بڑھتی جائے گی. آج سوال کیا تھا, اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامعہ قائم کیا بریلی شریف میں, اس کا کیا نام تھا؟ جواب ہے منظر الاسلام, یہ جامعہ کا نام تھا. اور جواب ایک کا نام سب نکال دیں, ان کے لیے انشاءاللہ تحفہ ہماری طرف سے ایک گفٹ جو ہے وہ ان کے گھر تک پہنچے گا. آپ ہی پڑھ دیں اس کے لیے یہ تحفہ نکل رہا ہے.
محمد علی اتاری اوکاڑا,
اوکاڑا سے محمد علی اتاری, آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ ان کو یہ تحفہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, محمد فیضان اعلی حضرت
جاری
رہے گا
انشاءاللہ. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا,
اعلی حضرت اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا.